हमने पिछली लेसन में याजूज और माजूज के बारे में पढ़ा, ज़ुल्करनैन के बारे में पढ़ा, याजूज और माजूज का ज़माना पढ़ा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद याजूज और माजूज की फोर्सेस खुल चुकी हैं और वो आ चुकी हैं। हालांकि वाज़े हदीस से हमें ये पता चलता है कि याजूज और माजूज जो हैं वो तभी दुनिया में आएंगे जब ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके होंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ उनके बारे में, वो लिख लें आप, जो कि हमने पहले पढ़ा भी था, उसी को ब्रीफली एक और दफ़ा जस्ट गो थ्रू करना कि याजूज और माजूज आम इंसानों की तरह इंसान ही हैं, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। दूसरी बात यह कि उनकी तादाद पूरे दुनिया के इंसानों की तादाद से ज़्यादा है, कम अज़ कम 1:10 का रेशो है। नंबर 3 है कि याजूज और माजूज की जो कौमें और कबाइल जो भी ये हैं कबीले रोक दिए गए हैं, वो क़यामत के बिल्कुल करीब तक उसी तरह रुके रहेंगे और उनके निकलने का वक्त दज्जाल के बाद होगा जबकि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुकेंगे तब। नंबर 4 बात यह कि याजूज और माजूज के खुलने के वक्त में वो जो दीवार है ज़ुल्करनैन की वो गिर जाएगी, ज़मीन के बराबर हो जाएगी। उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ एक ही टाइम पे पहाड़ों की बुलंदियों से उतरते हुए नज़र आएंगे, बहुत तेज़ी के साथ, ऐसे लगेगा जैसे फिसल फिसल के गिर रहे हैं। और ये बहुत सारे वैशी इंसान होंगे, आम इंसानी आबादी, और पूरी ज़मीन पे टूट पड़ेंगे और इनके कत्लोगारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। अल्लाह के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के अमर से अपने साथियों को लेके, मुसलमानों को लेके कोहे तूर पे पनाह ले लेंगे, मगर वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और आम जो लोग होंगे बाकी, वो जहाँ आबादियों में जहाँ जहाँ कोई किले हैं या ऐसी जो जगह हैं जहाँ पे छुप सकते हैं, वो वहाँ पे छुप के अपनी जानें बचाएंगे। फिर ये कि खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाएगा, ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि ये सब कुछ खा पी लेंगे, और बाकी इंसानी आबादी को जो रह जाएंगे बाहर, ये कौमें जो दोनों कबाइल हैं ये उनको ख़त्म कर देंगे, दरियाओं का पानी चाट जाएंगे, एक कतरा भी नहीं छोड़ेंगे। फिर नंबर 5 बात यह कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआ से फिर ये हलाक होंगे, ऐसे नहीं होंगे, और इनकी लाशों से सारी ज़मीन भर जाएगी, इनकी बदबू से ज़मीन पे रहना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 6 ये बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआ से इनकी लाशें फिर अल्लाह ताला कोई जानवर भेजेगा, परिंदे भेजेगा, वो उठा के ले जाएंगे, ज़मीन को फिर अल्लाह ताला ही धोएगा बारिश के ज़रिए। फिर नंबर 7 बात यह है कि उसके बाद तकरीबन 40 ईयर्स का हदीस में आता है, 40 ईयर्स का ज़माना होगा जो बहुत अमनो आमान का दौर होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उस ज़माने में 40 ईयर्स तक, यानी वो ज़मीन पे रहेंगे, ज़मीन अपनी बरकत उगलेगी, कोई मुफलिस मोहताज नहीं रहेगा, कोई किसी को नहीं सताएगा, सकून और इत्मीनान और चैन हो जाएगा। और तब फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात होगी, और आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कब्र की जगह है, अभी भी है वो, कि यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। और हो सकता है इसकी ये सूरत हो कि वो हज और उम्रे के लिए वहाँ जाएं और वहीं पे उनकी वफ़ात हो और फिर वहीं पे उनको दफन किया जाए। तो नंबर 8 बात यह है कि उस ज़माने में अल्लाह के घर का हज और उम्रा जारी रहेगा। फिर नंबर 9 बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर ज़माने में जो आपने ख्वाब देखा था वो आखिर ज़माने के बारे में, कि उसमें सुराख हो गया दीवार में और अरब के लिए शर और फितने की अलामत, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया था। तो उस दीवार में सुराख हो जाने को बास मुहद्दिसीन ने ये लिया है कि ये दीवार अब कमज़ोर हो चुकी है, यानी याजूज और माजूज का वक्त करीब आ गया और उनकी जो शर और फितना होगा वो अरब कौम के लिए ख़ास तौर पे उनके जवाल और उनके इसका उसकी वजह से ज़ाहिर होगा उनका जवाल। और ये भी हमें पता चला नंबर 10 बात कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना भी 40 ईयर्स तक रहेगा। اور حضرت مہدی جو ہوں گے وہ پہلے آئیں گے, آخر زمانے میں آئیں گے, اور دجال کا فتنہ ان کے بعد دجال نکلے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ دجال کا فتنہ بھی سب سے بڑا فتنہ ہے, اور دجال یعنی جاجوج اور ماجوج کوئی فتنہ نہیں ہے, مطلب وہ تو ایسی شر کی قوتیں نا, فسادی قسم کی قوتیں. تو یہ نہ کہیں لکھ دینا کہ بھئی یاجوج اور ماجوج بھی ایک فتنہ ہے, وہ فتنہ نہیں ہے, وہ تو ایک فساد ہیں اور ایک وہ ہیں زمین کے اوپر. وہ ایسا نہیں کہ ان کو دیکھ کے کوئی ان کے اوپر کوئی ایمان لانے کی بات ہے ہو رہی ہے یا کچھ ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ہیں دجال کے لیے کہ وہ ایک فتنہ ہے, دنیا کے ہر فتنے سے بڑا فتنہ ہے, اور اس کا بھی زمانہ 40 دن کا ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کا, دوسرا دن 1 مہینے کا, تیسرا دن 1 ہفتے کا, اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے. واللہ عالم یہ کیسی کیفیت ہوگی. اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کے پھر دجال کو قتل کر کے اس فتنے کو ختم کریں گے, اور پھر آئیں گے یاجوج ماجوج. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے سیکوینس بن رہا ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مہدی علیہ السلام کا کیا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا, سوری دجال کا زمانہ آئے گا, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ پھر ساری جو باتیں آج لوگ کر رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ چکی ہے دیوار, اور وہ نکل چکے ہیں, اور وہ ایسے ہو رہا ہے, اور وہ فلانے لوگ ہیں, اور وہ فلان لوگ ہیں, اور وہ ساری باتیں پھر اس کے بعد بالکل ہی مطلب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب انہیں حدیث کو سامنے رکھا جاتا ہے. اور پھر ہم نے ذوالقرنین کے بارے میں پڑھا, اس کے بعد آپ نے کچھ سوچا اس میں کہ کیسا وہ بادشاہ تھا, اتنا بڑا بادشاہ ہو کے اتنا عاجز مزاج, کوئی تکبر نام کی چیز نہیں ہے, اور اتنی امپائر تھی اس کی, اتنی بڑی امپائر, ایسٹ ٹو ویسٹ اس کی امپائر جا رہی تھی, اور تب بھی تکبر نہیں ہے. جبکہ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں اس کے مقابلے میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا ہوا, تھوڑا سا کچھ کوئی علم مل گیا ہوگا, یا تھوڑا سا کوئی ساز و سامان زیادہ مل گیا ہوگا, یا تھوڑی کوئی خوبصورتی زیادہ مل گئی ہوگی, یا کچھ مال زیادہ مل گیا ہوگا, اسی پہ ہم اتنا اکڑتے ہیں کہ ہم فرعون بن جاتے ہیں. تو انسان میں اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اور دیکھیں ذوالقرنین کی عاجزی کی کتنی عاجزی ہے. آپ اس صورت میں بار بار عاجزی کی مثالیں دیکھیں گے. آپ کبھی دیکھتے ہیں باغ والوں میں سے وہ دوسرا ساتھی کتنا عاجز مزاج تھا کہ اس نے کہا اللہ کیا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں یہ دیا, عاجزی کتنی. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, علم پا کے بھی, اتنے اولو العزم پیغمبر ہو کے بھی ان میں اتنی عاجزی ہے کہ آرام سے چلے گئے خضر علیہ السلام سے پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. کوئی نہیں ہے ان کے اندر کوئی تکبر ہے, کوئی بڑائی ہو کہ کوئی میں بھی کوئی چیز ہوں اور میں کیوں جاؤں, اور یا میں کیوں مانوں کہ وہ میرے سے زیادہ علم والا. تو یہ ہم نے باتیں پڑھی. ان دا اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اور اس صورت کے بارے میں دیکھیں گے. آج کا سبق پہلے دیکھتے ہیں, آیت نمبر 100 سے 110 تک سورۃ الکہف. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا. اب یہ بات کہاں سے آئی, پیچھے سے اس کا سیکوینس دیکھیں. جب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 99, وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ یہ یاجوج ماجوج کی بات ہو رہی ہے کہ وہ موج در موج نکلیں گے جب ان کی دیوار گر جائے گی, جب ان کی دیوار دکا ہو جائے گی کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی, جب اللہ کے وعدے کا وقت آئے گا, قیامت کا وعدہ قریب آ جائے گا, یعنی قیامت قریب ہی ہوگی, تو یہ اتنی تیزی سے نکلیں گے. اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اس لیے کہ جب وہ نکلیں گے تو اس کے بعد کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوگا قیامت کے آنے میں, بس اس کے بعد بس یہی ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, جیسے پورے حمل والی عورت ہوتی ہے, کسی ٹائم بھی گھر والوں کو ہوتا ہے کہ اب بس اب صبح ہو گئی یا شام بچہ ہو گیا یا کس وقت ہو جائے گا, اسی طرح قیامت ہوگی کہ بس آنے ہی والی ہے. تو سور پھونک دیا جائے گا, یہ یعنی بتا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ والا نفخہ پھونکا جائے گا کہ جس میں, ایک تو آپ کو پتہ ہے حدیث میں دو باتیں آتی ہیں, ایک بعض جگہ پہ یہ آیا کہ تین نفخے ہوں گے قیامت کے، بعض جگہ پہ دو نفخوں کی بات آئی ہے. جہاں پہ تین نفخوں کی ہے وہاں پہ یہ کہ بے ہوشی کا، ایک پھر موت کا اور ایک پھر دوبارہ اٹھنے کا. اور جہاں پہ دو کی بات آئی وہاں پہ یعنی ایک پہلے میں سب لوگ مر جائیں گے اور دوسرے میں سب جی اٹھیں گے. تو پہلا جو بے ہوشی والا جو میں نے آپ کو پچھلی میں بتایا تین نفخوں کا، تو وہ جو بے ہوشی والا وہی ہے، وہ جو گھبراہٹ کا اور وہ اس کا جس میں لوگ بہت زیادہ ایک دم یعنی مخبوط الحواس ہو جائیں گے، دوڑے پھریں گے، اور وہ والا جو جن میں بہت گھبراہٹ ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسرا نفخہ، یہاں پہ یہ دوسرا یا جس کو تیسرا ہم کہہ سکتے ہیں، اس نفخے کی بات ہے کہ جس میں سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے. تو یہ سارے انسان، چاہے وہ یاجوج ماجوج ہیں، چاہے وہ دوسرے انسان ہیں، چاہے وہ ذوالقرنین ہیں، یا وہ باغ والے ہیں، یا وہ کہف والے ہیں سبحان اللہ، یا وہ کوئی پیغمبر ہیں، یا پھر کوئی اور چاہے جن ہے یا انسان ہے، سب کو ہم جمع کر لیں گے. جمع کرنا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کھینچ کے لائی جائے گی. یعنی یہ منظر کس وقت کا ہے؟ جب حشر کے میدان میں انسان سب کے سب جمع ہو جائیں گے. اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کے سامنے جہنم کو لایا جا رہا ہے. اور کس صورت میں لایا جائے گا؟ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا. اور کون گھسیٹ رہا ہوگا؟ فرشتے اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہوں گے. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 سمجھ لیں چینز ہیں جن میں اس کو باندھا ہوا ہے، اور ہر ایک چین جو ہے اس پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور وہ فرشتے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے ہیں، اور یہ آپ پہ سے باہر ہو رہی ہے اور چنگھاڑ رہی ہے اور چیخ رہی ہے. اور اس کا چنگھاڑنا اور چیخنا جو ہے، اس کا شور شرابہ جو ہے، وہ سب حشر کے میدان میں جتنے لوگ ہیں سب سنیں گے. اور وہی وہ دن ہے کہ جب سب یعنی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور ہر ایک پھر اپنی جان کی خلاصی اللہ سے مانگے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے میری جان بچا لے. نفسی 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 کی پکار ہوگی سارے حشر کے میدان. صرف جہنم کو دیکھ کے، ابھی فیصلے نہیں ہوئے، ابھی کسی کا جہنم میں جانا نہیں طے ہوا. یہ جس جہنم سے ہم آج ہم نہ ڈر ہو کے بیٹھے ہوئے نا، تو جب عین الیقین آ جائے گا نا، جس کو سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور ضرور لَتَرَوُنَّ میں آپ دیکھ لیں نا کتنی شدت ہے، کتنی تاکید ہے، لا بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، ضرور تم دیکھ لو گے جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین، اس دن تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ابھی اصل میں یقین کی آنکھ تھوڑا ہی ہے، ابھی تو ہم ایسے ہی جہنم کے تذکرے بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمارا ذہن اس طرح سے نہیں اس کو کیپچر کر سکتا، اس طرح سے اس کو سوچ ہی نہیں سکتا. ہاں دنیا میں بڑی بڑی جو آگے جنگلوں میں لگ جاتی ہیں، آسمان تک جا رہی ہوتی ہیں آگے، ان کو دیکھ کے لوگ دور سے ڈر جاتے ہیں کہ کتنی بڑی آگ ہے، دور دور سے نظر آ رہی ہوتی، کبھی کسی نے دیکھا ہو ایسی آگ وغیرہ کو، تو انسان کا دل دیکھ کے دہل جاتا ہے. تو یہ تو کچھ بھی آگ نہیں، یہ وہ آگ ہے جو خود جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یہ جو دنیا میں آگ ہے. تو وہ جہنم کی آگ کیا ہوگی جس کا ایک حصہ دوسرے کو کھاتا جا رہا ہے، اور وہ شکایت کرتی ہے کہ اللہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے. سوچیں کہ وہ آگ کیا ہوگی کہ جب وہ انسانوں کے سامنے آئے گی تو تب ان کی حالت کیا ہوگی، اور وہ بھڑک رہی ہوگی اور دہک رہی ہوگی اور چنگھاڑ رہی ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ وہ خاموشی سے آ رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں ہمارے سامنے تو ایک انسان ہی، سوچیں ہم تو اتنے یعنی ہمارے دل کمزور ہیں، کوئی انسان ہی زور سے بولے نا، جھڑکے زور سے بات کرے، ڈانٹے، تو ہمارے دل ایسے سہم جاتے ہیں اور ایسے دل کانپنے لگتے ہیں. تو ہم تو انسانوں سے ہی ڈر جاتے ہیں. ہاں وہ کیا وہ جہنم کی آگ ہوگی، تو اس وقت تو کیا حال ہوگا جب ہی وہ دن ہے نا کہ انسان کہے گا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بھی، میرے بہن بھائیوں کو بھی، میری اولاد کو بھی اس میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، میرے کنبے قبیلے کو سب کو ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ یہ وہ دن ہے، یہ صرف دیکھنے سے یہ حال ہے۔ اور اس کو یوم دن لل کافرین عرضا، اور کافروں کے لیے پیش کرنا اس کا ہوگا، یعنی کافروں کے آگے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اب کافروں کو تو بالکل یقین ہو جائے گا کہ ہم اس میں جانے والے۔ ایک ہوتا ہے کسی سے کلوز کر دینا اور ایک ہو جاتا ہے صرف دیکھنا۔ تو جو آج جہنم کو نہیں مان رہے نا کافر، وہ اپنی آنکھوں سے اس دن دیکھ لیں گے، دکھائے گا اللہ تعالیٰ سب کو ہی۔ یہ ہے وہ جہنم، تب وہ دیکھ کے دیکھیں کھڑے ہونا بھی انسان کا محال ہوگا، کھڑے بھی نہیں ہوا جائے گا پھر، جب ہی تو گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ تو سوچیں کہ پھر کیا دلوں کا حال ہوگا۔ اسی لیے وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں پردے میں تھی میرے ذکر سے۔ ہاں تم دنیا میں میرے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے نا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، الذکر قرآن کا ایک نام ہے، الذکر قرآن کا نام ہی، قرآن بھی ہے اور الذکر بھی ہے۔ انہوں نے، ان کے پاس آنکھیں تھیں، آنکھوں سے باقی دنیا ساری دیکھ رہے تھے، سب سمجھ تھی، سب عقل تھی، سب اچھا برا اپنا دنیا کے معاملے میں جانتے تھے، لیکن میرے ذکر سے اندھے ہوئے ہوئے تھے۔ اور دیکھیں یہاں پہ اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کی آنکھیں تھیں پردے میں میرے ذکر سے، پردے میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آنکھوں سے بلائنڈ تھے۔ ویسے تو آنکھوں کے آگے جب کوئی چیز آ جاتی تو انسان کو کہتے ہیں نا یہ بلائنڈ ہو گیا، لیکن وہ بلائنڈڈ کس طرح تھے؟ محاورتن بھی بولا جاتا ہے کہ کیا تم اندھے ہو گئے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ تو بات اتنی کلیئر ہے، کیا تم اندھے ہو گئے؟ تو وہ ایسے نہیں ہوتا وہ آنکھوں سے بلائنڈ ہو، فزیکلی بلائنڈ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں جب یہ چیز آتی ہے نا، سمن بکمن امیون، اندھے بہرے گونگے، تو وہ کبھی آنکھوں سے فزیکلی بلائنڈ ہونا یا کانوں سے بالکل ڈیف ہونا یا ڈم ہونا یہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے قرآن سے اندھے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں انسانیت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر سے اندھے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے آنکھوں کے آگے ایک پردہ چھا گیا، حالانکہ اچھے بڑے سمجھدار ہیں مگر اندھے بنے ہوئے ہیں اس سے۔ یہ کیا ہے؟ دل کا اندھا ہونا ہے نا، کہ بس دیکھنا ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، سامنے ہے لیکن بس نہیں، نہ پڑھنا، نہ اس کو توجہ کرنا، جیسے کہ ہے ہی نہیں ہے، جیسے مجھے نظر ہی نہیں آتا، جیسے میری آنکھوں کے اگر پردہ آ گیا اس کو دیکھنے سے، ایسے ہو گئے۔ اور کانوں لا یستطیعون سمع، اور وہ سننے کی بھی جیسے طاقت نہیں رکھتے، استطاعت ہی نہیں رکھتے، ایسے ہو گئے، ایسے تھے یہ دنیا میں۔ یعنی یہ دنیا میں ان کا حال کیا تھا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ کے ذکر سے ان کی آنکھیں بھی اندھی تھی اور کان تو جیسے سنتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھا نہیں سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم والوں کے بارے میں کہ وہ جب جہنم کے اندر ڈالے جانے والے ہوں گے تو کہیں گے کاش ہم دنیا میں سن لیتے، یعنی ان کو افسوس اس بات پہ ہوگا کہ کاش ہم سن ہی لیتے، سننا بھی اتنا بھاری تھا، تو دنیا میں یہ اندھے بہرے بنے رہے۔ حالانکہ اندھے بہرے دنیا کے معاملوں میں نہیں رہے، دنیا کے معاملوں میں تو ہر اچھے برے کی تمیز، یہ کھانا ہے، یہ پہننا ہے، ادھر جانا ہے، اتنا پیسہ کمانا ہے، یہ سب تھی، مگر میرے ذکر سے ہی تم اندھے رہے۔ کیا ایک میرا ہی ذکر رہ گیا تھا جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا؟ آج مسلمانوں کو بھی اگر آپ کہیں نا کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی طرف، تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہیں کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ میرے پاس اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ باقی ان کو دیکھیں تو کیا ان کے پاس مال جانے کا ٹائم نہیں ہوتا؟ کیا ان کے پاس پارٹیز اٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا؟ کیا ان کے پاس ویکیشن پہ جانے کا ٹائم نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے، یہ سب ٹائمز ہوتے ہیں، مگر کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں. باقی اگر آپ کہہ دیں آ جائیں آج فلانی جگہ پہ فری فیشل ہو رہا ہے تو دیکھنا کیسے سب بھاگے جائیں گے، آج فلان جگہ پہ پارٹی ہے، ڈھولکی ہے کسی کی، دیکھیں کیسے سب موجود ہو جاتے، کسی کو ریمائنڈ کرانے کی نہیں ضرورت پڑتی، خود ہی آ جاتے. لیکن کیا ایک اللہ کا ذکر ہی اتنی فالتو چیز لگتی کہ اسی سے اندھے ہو گئے تم؟ تم نے اللہ کے ذکر سے تم اندھے رہے تو آج اللہ تعالیٰ تمہیں بھول جائے گا. ہم بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اس میں کہ جب اللہ کا ذکر میرے سامنے آتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو کیا مجھے سننے کا دل چاہتا ہے یا نہیں؟ سننا تو سب سے آسان کام ہے نا، اس میں تو آپ کو کچھ بھی لگانا نہیں پڑتا، یعنی کچھ ایسی تھکاوٹ نہیں ہو جاتی. تو کیا سننا مجھے پسند آتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، کیا میرا یہ ذوق ہو گیا یا نہیں، یا اور چیزیں سننی اچھی لگتی ہیں اور اس کا سننا بھاری لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ان کا قصور بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے. یعنی استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے تو ڈیف تھے اس لیے وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، بلکہ استطاعت مطلب یہ ہے کہ سننا چاہتے ہی نہیں تھے. جب سننا ہی نہیں چاہتے ہوں گے تو آپ جو سننا نہ چاہے اس کو کیسے سنوا سکتے؟ ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کے پاس الارم بھی لگا ہوا ہے، آپ آ کے جگاتے بھی ہیں، وہ جاگنا ہی نہ چاہے تو پھر چاہے الارم بجتا رہے، چاہے آپ کتنا بھی جگاتے رہیں، جو جاگنا نہیں چاہتا آپ اس کو نہیں جگا سکتے. تو یہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے تھے، کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی، دنیا بھر کے قصے، ڈرامے، افسانے، ناول، ہسٹریاں اور پتہ نہیں کیا کیا شوق تھے جو سب چھان ماری، کتابیں لائبریریوں میں بیٹھے رہتے تھے اور کیا کیا نہیں پڑھتے تھے اور کیا کیا نہیں شوق تھے، مگر آنکھوں پہ اس ذکر پہ پردہ پڑ گیا تھا. اور یہ بھی ایک اندھا پن ہی ہے کہ جب انسان صرف الفاظ تو پڑھ رہا ہے مگر اس سے آگے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا مجھ سے تقاضا کرتا ہے. یہ بھی ایک اندھا پن ہی ہونا کہ سو سو دفعہ ہم نے قرآن کریم کو ختم کیا ہوا جی، ہم تو ہر مہینے ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے یعنی اس قرآن کی سمجھ سے، اس کے اندر جو نصیحت ہے اس سے بالکل ان کی آنکھیں بلائنڈ ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. افحسب الذین کفروا، کیا بھلا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا مددگار. کیا یہ لوگ، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے الہ بنا لیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنا مددگار بنا لیں گے اور چھٹکارا پا لیں گے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو مددگار بناتے ہیں اور وہ قیامت کے دن ان کی مدد کر لیں گے اور اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا لیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بات ہے نا کہ جو خالق ہے اس کو چھوڑ کے اسی کے بندوں کو جو کمزور ہیں، جو اس کے انڈر ہیں، جو اسی کے محتاج ہیں، ان کو اپنے اولیاء بنا لیا. تو مجھے چھوڑ کے میرے غلاموں کی عبادت کرتے ہو، یہ یعنی کہنے کا مطلب. اور یہاں پہ دیکھیں اولیاء سے مراد تمام وہ لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی نیک بزرگ ہوں، چاہے وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، جن کو بھی لوگ اولیاء بناتے ہیں، چاہے وہ عزیر علیہ السلام. اور یہود سمجھتے تھے کہ ذوالقرنین ہمارا سیویئر تھا، اس نے ہمیں بچایا. تو تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، وہ تو اللہ کے غلام ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، میرے بندوں کو عبادی، میرے بندوں کو بناتے ہو، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا. اور اگر ایسا تم کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ جب ان پہ اعتماد کرو گے، ان کو اپنا مددگار سمجھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انا جہنم للکافرین نزلا, تو پھر بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم للکافرین کافروں کے لیے نزلا بطور مہمانی, یعنی کافروں کے لیے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. اور جہاں پہ نزل ہوگا ان کا, اگر ہم اس کو اس طور پہ لے کے اترنے کی جگہ جہاں پہ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی, ٹھکانہ ان کے, یعنی وہ لمبا سفر کر کے جب کوئی مسافر آتا ہے نا تو کسی جگہ اترتا ہے تو اس کو کہتے تھے نزلا. ٹھیک ہے, تو یہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں, دنیا کا سفر, حشر کا سفر, پھر اس سارے سفر طے کر کے اتنا لمبا چوڑا قبر کا, برزخ کا, یہ سارا کر کے, تو اب یہ یہاں پہنچے ہیں اور آگے ان کے لیے اترنے کی جگہ کون سی ہے؟ جہنم. اور دوسرا معنی دیکھیں کہ ان کا جو نزل ہے وہ جہنم ہے. نزل کہتے ہیں پہلی مہمانی کو. پہلی مہمانی کیسے ہوتی ہے کہ جیسے مثلاً آپ کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کو شروع میں وہ آپ جیسے کوئی ریفریشمنٹ کہہ دیں گے, وہ پہلے آپ کو ہمارے ملکوں میں کوک پیپسی وغیرہ پیش کرتے ہیں, اس کے بعد پھر کھانا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایپیٹائزر وغیرہ جس کو کہہ دیتے ہیں یا ریفریشمنٹ کہہ دیتے ہیں. تو اچھا اب کیا ہوتا ہے, جو وہ ایپیٹائزر یا ریفریشمنٹ ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد مہمان کو ایک امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز دی جائے گی. تو جہنم جو ہے وہ نزل ہے, یعنی اس کے بعد مہمان کس چیز کی امید رکھتا ہے کہ اس سے بڑھ کے اور اچھا آئے گا, اس کے بعد پھر کھانا آتا ہے, پھر اس کے بعد, یعنی وہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے نا, جو شروع والی ہوتی ہے وہ تو لائٹ سی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کے بعد جو اصل چیز ہوتی ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے. جہنم بھی ان کے لیے ایک میزبانی ہوگی جو شروع کی ہوگی اور اس کے بعد آگے سے آگے اور بڑھتا ہی جائے گا. یا صاحب استغفر اللہ, قل کہہ دیجئے, حل ننبئکم, کیا ہم بتائیں تم کو, بالاخسرین اعمالا, اعمال کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ خسارے میں لوگ ہیں. یہ اتنی زیادہ ڈرا دینے والی آیات ہیں کہ کون ہے جو سب سے بگیسٹ لوزر, جس کو کہہ سکتے ہیں بگیسٹ لوزر کون ہوگا قیامت کے دن, آپ جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم بتائیں تم کو, اے نبی آپ ان سے کہہ دیں, ان سے پوچھیں کیا ہم بتائیں ان کو, who is the biggest loser, اعمال کے لحاظ سے کون ہوگا جس جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے, سب سے بڑا ناکام, سب سے بڑا فیلئر قیامت کے دن کون ہوگا؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. یہ آیات ہمیشہ ہی بہت انسان کو جتنی دفعہ پڑھیں یعنی اتنی ڈسٹرب بھی کر دیتی ہیں, انسان کو رلا دیتی ہیں, کون ہے جو سب سے بڑا نقصان میں ہوگا قیامت کے دن, جس کی ساری محنت, ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی, اور سب سے بڑی یہ بات کہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں تو بڑا اچھا کر رہا ہوں, میں تو بڑا اچھا جا رہا ہوں. اس کو عمومی معنوں میں لے ہم تو یہ دیکھیں کہ کوششیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں, جن کوششوں کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کروں. نمبر ون, دنیاوی کوششیں جو دنیا کے لیے, دنیا کی یعنی چیزوں کے لیے, دنیا بنانے کے لیے لوگ کتنی کوششیں کر رہے ہیں, کتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا آپ, دن رات بھاگ رہے ہیں. اچھا وہ کوششیں بھی ایسی ہیں کہ ان کے بعد ایک انسان سمجھتا ہے میں تو بڑا اچھا جا رہا ہوں, ना वो अपनी कुव्वत लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, माल लगा रहा है बिजनेस में, या कोई भी अपना जो भी काम है, कोई करियर बनाने में, कोई इसमें, अरे दुनिया ही दुनिया आगे से आगे बढ़ाने में वो लगाता जा रहा है। दीन के बारे में उसको कोई नहीं परवाह, उसका नहीं सोचता, और इसी में जिंदगी गुजर गई है और मौत आ गई। अब भला बताएं वो जो सारी जिंदगी की कोशिश है वो कब्र में जाएगी, वो हशर में पहुंचेगी? नहीं, ना रब को पहचाना, ना उसके कलाम को समझा, ना जिंदगी बदली, सारी कोशिशें सारी जिंदगी किधर लग गई? इन्हीं दुनिया बनाने में, इसी में लग गई, इसी में खो गई कहीं। तो इसका नंबर वन एक माना ये है कि इंसान का सारा वक्त ऐसे कामों में लग जाए जिनका आखिरत में कोई फायदा नहीं होगा। देखिए सारा जिंदगी अगर किसी की खुद को बनाने संवारने में ही लग जाए, या सारी जिंदगी माल कमाने में ही लग जाए, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई कोई है, बस सारा वक्त वो इसी दुनिया में गुम है, और फिर उसके बाद लोग भी उनको ये बताते हैं और वो खुद भी ये समझते हैं कि भाई हम तो बड़े कामयाब हैं, लोग भी कहते हैं वेरी सक्सेसफुल, फलां देखो कितना कामयाब है, तुम क्या लगे हुए हो कि कुछ भी नहीं तुमने बनाया, कुछ भी नहीं किया, फलां को देखो। हम किसको सक्सेसफुल समझते हैं, और कौन लोग अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहे होते हैं कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और उनको ये बड़ी होती है कि हम जो यहाँ पे इतना अच्छा कर रहे हैं तो वहां पे जाके कौन सा हमें कुछ काम मिलेगा, वहां पे तो हम इससे भी ज्यादा अच्छा पाएंगे। जैसे वो बाघ वाला है, खुद ब खुद इंसान कोई फैमी में आ जाता है, तो उसकी सारी ताकत, सारी जवानी, सारी हिम्मत, सारा ब्रेन बस दुनिया में ही लग गया। तो ठीक है, फिर दुनिया में लग गया तो अब वहां पे क्या होगा, कुछ भी नहीं उसके पास। और वो समझते क्या है, हम बड़े सक्सेसफुल हैं, और हालांकि सब कुछ हाथ से चला गया। ये जिंदगी है ना, ये ऐसे ही है जैसे कि आप रेत हाथ में मुट्ठी दबा के पकड़ लें, लेकिन कभी हाथ में रहती है नहीं, वो आपको पता भी नहीं चलती, वो नीचे से गिर रही होती है। पकड़ के देखना कभी सैंड को, दबा के देखें, वो नीचे से निकलती जाती है, ऐसे लगता है कोई सुराख है जिसमें से नीचे से निकलती जाती। इसी तरह ये जिंदगी आप समझते हैं आपने इसको पकड़ लिया बड़े मजबूती से, और अब ये कहीं नहीं जाएगी, वो तो निकलती जा रही है हाथ से। और ये लोग बहुत बड़े घाटे में होंगे, क्योंकि इनकी सारी कोशिश, मेहनत कितनी की इन्होंने, तो गधे की तरह काम करते थे दुनिया में, और इनको लगता था कि बस हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें वही रह गई, क्योंकि दुनिया में इज्जतें मिल रही थी, दुनिया में लोगों की वाह वाह मिल रही थी, दुनिया में लोगों के पास सामने बड़ा अच्छा कारोबार, बड़ा अच्छा घर बना लिया, बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं इसके, बड़े ये है, सारी कोशिशें जहाँ पे सीधी डायरेक्शन में नहीं लगी, उस डायरेक्शन में जहाँ पे आखिरत में कुछ काम आ सकती थी, अगर उस डायरेक्शन में नहीं लगी, सब वहीं रह गई। इसी तरह दुनिया का ऐश और आराम हासिल करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, समझ रहे हैं बस बहुत कर रहे हैं अच्छा, क्योंकि इसके रिजल्ट में उनको जो दौलत और लोगों में वाह वाह मिल रही है, तो खुद भी अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा हूं, और हाँ ये कौन सा दीन को छोड़ के हमारा कुछ बिगड़ा है, हमारा तो इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, घरों ने ही उनको अपने अंदर इतना मशगूल किया हुआ, और वो उसी के अंदर रह के इतने खुश हैं और अपने आप को बहुत सक्सेसफुल समझ रहे हैं। सब यहीं पे रह जाएगा, सुबह से शाम तक जो सारी कोशिशें वो बेकार, इसलिए कि वो सिर्फ दुनिया की हद तक ही थी, तो फिर यहीं पे रह जाएंगी ना, आगे तो ले जाने का कोई इनको तरीका ही नहीं है सिवाय जिसने अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। तो ये वो आमाल हैं जो आखरत के तसव्वुर से खाली हैं, صرف یہیں لگ رہے ہیں، اسی کے غلام بن گئے، اسی دنیا کے، اسی کی چاکری کر رہے ہیں اور اسی میں زندگیاں گھلا دی ہیں۔ کام لوگوں کی نظروں میں بڑے بڑے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جو بہت خوفناک بات ہے اس میں، دوسری کوششیں کون سی ہوتی ہیں جن کو ہم بڑے شوق سے بھی کرتے ہیں اور بہت سوچ کے یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے، نہیں وہ دنیا والی کوششیں تو وہ الگ ہے، ایک ہوتی ہے دین کے معاملے میں کوششیں کرنا۔ جیسے ہم سب کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ کوشش نہیں ہے؟ اس میں بھی تو ایفرٹ لگتی ہے، محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس میں کہیں ریاکاری آ گئی، کہیں احسان جتانا آ گیا، کہیں کوئی ایسا دکھاوا شہرت کے لیے کچھ کر لیا، اور وہ ساری محنت برباد ہو گئی۔ اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے تو بڑا کچھ جمع کر لیا، میں تو بھائی یہ بھی کرتی ہوں، اور مطمئن ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے نیکیاں جو کر رہے ہیں، مگر انہوں نے جو بیگ لیا نا اپنی نیکی جمع کرنے کے لیے، اس میں نیچے سوراخ ہے، اور جب وہ نیکیاں ڈالتے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ نکلتی جا رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیچے سوراخ ہوا ہوا ہے۔ اب جب وہ منزل پہ پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ منزل پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے بیگ کھول کے، تو بیگ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ضائع ہو گئی۔ وہاں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جس دن کے لیے محنت کی تھی، وہ چیز اسی دن ہاتھ سے چلی گئی ہے، خالی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، سارا بیگ خالی ہو چکا ہے۔ وہ تو وہیں گر گئی تھی، جہاں پہ جمع کرتے جا رہے تھے نا، رکھتے جا رہے تھے، وہیں گرتی جا رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جس کا عمل مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ عمل ثواب سے محروم ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عمل ضائع ہے، وہ یہ دنیا میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں آخرت میں جا کے ملے گا؟ یہیں پہ ضائع ہو گیا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے سراب ہوتا ہے، آپ نے میراج دیکھا ہے، ڈیزرٹ میں میراج ہوتا ہے نا، لوگوں کو ایسے لگتا ہے پانی ہے، وہ پانی کی طرف جاتے ہیں، نہیں جہاں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بھاگتے ہیں، یہ آخرت میں ہمیں بڑا کچھ مل جائے گا، جنت ہمارے لیے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے بہت پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا پہلی قسم یہ ہے کہ انسان مثال کے طور پہ دین میں اپنے کس طرح ریاکاری کرتا ہے، کہ مثلا روزے میں ریاکاری کر لی کہ جسم کی کمزوری دکھا رہا ہے، اس طرح دکھا رہا ہے کہ جیسے کہ بڑا لاغر ہوا جا رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرا روزہ ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل بھی لگاؤ، کنگھی بھی کرو، یہ اس لیے تاکہ روزے دار پہ ریاکاری کا نہ وہ اندیشہ ہو جائے، کہ وہ لوگوں کو یہ نہ دکھائے کہ دیکھو میرا تو روزہ ہے۔ اور پھر اسی طرح ایسی اپنا حال حلیہ بنا لینا کہ جیسے لوگوں کو یہ دکھانا کہ میں کتنی مشقت کر رہی ہوں دین کے کاموں میں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں تو بس جیسے سارا دن بس دین کی خدمت میں ہی لگی رہی، یہ بھی ریاکاری ہے۔ اپنے بال بھی نہیں صحیح کر رہی، اپنے کپڑے بھی ایسے ہی پہنے ہوئے ہیں، کیا کروں، بس جی میں تو خدمت ہی اتنی کر رہی ہوں دین کی۔ اسی طرح لباس میں بھی اور اپنی حالت میں ریاکاری اس طرح سے کرنا، گردن جھکا کے چلنا، چہرے پہ جیسے سجدے کے نشان باقی رکھنا کہ میں تو بڑے سجدے کرتی رہتی ہوں۔ پھر یہ ایسی بھی ایک ریاکاری ہوتی ہے جس میں نیک لوگوں کے اور بادشاہوں یا بڑے بڑے لوگوں میں، امیر امیر لوگوں میں، ہر جگہ ہی یعنی پاپولر لینا کہ نیک لوگ بھی ہمیں اچھا سمجھیں اور جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، اس میں بھی میں نے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس لیے وہ ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جس کے اندر یعنی ان کو بھی، جو دولت مند ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کی نگاہوں سے بھی نہ گر جائیں۔ اگر ہم معمولی کپڑے پہنے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا، تم تو ہم سارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، ہمارے کیسے کپڑے۔ اور ساتھ ساتھ ایسے بھی کپڑے پہنتے ہیں کہ جو ہے نا، جس میں نیک لوگوں کی نگاہوں میں بھی اچھے رہیں، یعنی ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی رہیں، ان کے پاس جا کے ویسے، ان کے پاس جا کے ویسے، تاکہ دونوں طرف رہنے۔ یہ بھی ایک ریاکاری ہے نا، جیسے دنیا داروں کی ریاکاری کیا ہوتی ہے، جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کی ریاکاری کیا ہوتی ہے کہ بھائی گھر بڑا ایسا اعلیٰ سجایا، اعلیٰ فرنیچر اور اعلیٰ چیزیں کس لیے پہنتے ہیں؟ چاہے گھر میں سوکھی روٹی کھا رہے ہو، اور شادی بیاہوں پہ کیوں دھوم دھام کرتے ہیں، گھروں کی میں اعلیٰ فرنیچر کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو دکھانا ہے، وہ کہتے ہیں روٹی تو کسی نے دیکھنی نہیں کہ کیا کھا رہے ہیں، مگر فرنیچر تو میرا سب دیکھیں گے نا۔ تو یہ ریاکاری نہیں ہے کیا؟ یہ دنیا داروں کی ریاکاری ہے۔ مگر دین داروں کی ریاکاری کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس طرح کہ میں، مجھے سب لوگ نیک سمجھے۔ اور پھر یہ بھی ایک ریاکاری ہے کہ موقع بے موقع ہر جگہ جہاں بیٹھے واز شروع کر دیا، حدیثیں بیان کرنے شروع کر دی کہ بس لوگ سمجھے دیکھو جی میرے پاس کتنا علم اور وہ ہے، اور میں کتنی نیک ہوں، جہاں بیٹھتی ہوں دیکھو بس اللہ کا ذکر ہی کرتی رہتی ہوں، اللہ اکبر۔ اور لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں تو اپنے ہلکے ہلکے ہونٹ ہلاتے رہنا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں تو دیکھو اللہ کا ذکر کتنا کر رہی ہوں۔ اور لوگوں کے سامنے جو برائیاں، برائی جو لوگ کرتے ہیں، اس پہ بڑا غصہ کرنا کہ میں تو بڑے غصے کے اندر آ جاتی ہوں۔ قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، لوگ سمجھیں کہ بہت اس کے اندر دیکھو اس کو گناہوں سے بھی کتنی نفرت ہے اور اللہ کا خوف اس میں کتنا ہے۔ پھر اس طرح عمل میں بھی ریاکاری ہو جاتی، جیسے باتوں میں ہے، لباس میں ہے، اپنی حالت میں ہے نا، اس طرح سے عمل میں بھی آ جاتی ہے کہ بس لمبے لمبے رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں، جب لوگ سامنے ہیں تو بس اتنا خوشو ہے۔ یہی حالت روزے میں بھی، جہاد، حج، صدقہ خیرات، ان سب چیزوں میں، ہر ایک میں بس خام خواہ کا بس خوشو کا اظہار کرتے رہنا، بہت زیادہ کر کر کے دکھانا کہ جو ہے نا میں دیکھو کتنی یعنی نیک پارسا ہوں۔ پھر اسی طرح جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں یا وہ ہیں، ان کی پاس جب وزٹ کرنا تو پھر لوگوں میں کہنا کہ میں نے تو جی فلاں کو وزٹ کیا تھا، کہ لوگ سمجھیں کہ دیکھو یہ کتنا کیا بات ہے اس کی، بھائی یہ تو ان کے پاس جاتا ہے، ان کو وزٹ کرتا ہے۔ اور ریاکاری میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو کوئی مال چاہیے ہو یا کچھ چاہیے ہو، بلکہ جاہ اور مرتبہ، کہ میرا مرتبہ ہو، میرا ایک سٹینڈرڈ ہو۔ ہر ایک کو مال نہیں چاہیے ہوتا، کتنے ہی عبادت گزار ہیں جو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، کتنے ہی راہب ہیں گرجوں میں سمٹے پڑے ہیں، ان کو مال کا کوئی لالچ نہیں ہے، وہ صرف مرتبہ چاہتے ہیں، جاہ چاہتے ہیں، منزلت چاہتے ہیں، لوگوں میں مدح چاہتے ہیں، لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر یہ ہرس کے بغیر مل جائے، خود ہی مل جائے، لیکن اس کا ایک سائن ہوگا کہ اگر یہ چلی جائے تو انسان کو پھر غم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بس میں اس کے لیے تو نہیں کر رہا تھا، مجھے کس بات کا غم ہے۔ جن کو غم ہونے لگے نا، ہائے میرے ہاتھ سے، اب کون مجھے پوچھے گا، اب کون میری تعریفیں کرے گا، اب میرے پاس یہ پوزیشن نہیں ہوگی تو کون میرے پاس آئے گا، کون میری واہ واہ کرے گا۔ تو اگر غم ہو رہا ہے اس کے جانے کا کہ میری تو پہلے بڑی واہ واہ کی پوزیشن تھی، اب یہ چلی گئی، اب میرے مجھے کون کچھ سمجھے گا، تو سمجھ لو کہ ضائع ہو گیا۔ یہ وہ آفت ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک یہ جو بات ہے نا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ صُنْعًا، کہ وہ سمجھتے ہیں بڑی اچھی ہیں، وہ بڑے کامیاب ہیں، میں تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، اپنے آپ کو انسان کہتا رہے دیکھو میں یہ بھی کر رہی ہوں، میں روزہ بھی رکھتی ہوں، میں بڑا اور بھی نمازیں بھی بڑی صحیح پڑھتی ہوں، اور میں پردہ بھی کر رہی ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، بس میں تو ٹھیک چل رہی ہوں، بالکل کامیاب ہوں۔ وہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تمہارے تو بیگیج میں سے سب ضائع ہو رہا ہے، سب چلا گیا ہے، اور وہ جانتا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے نا, میرے خیال اخلاص پیدا کرنا سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام. وہ مخلص جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریاکاری سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں, اور وہ اپنے نیک اعمال کو اس طرح چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے عام لوگ اپنی برائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ ان کے اعمال خالص رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کے اخلاص کا بدلہ دے. اور کیوں یہ ہوتی ہے ریاکاری, کیوں ہوتی ہے؟ تعریف کا شوق, اس کی لذت کے مزہ آتا ہے جب لوگ تعریف کرتے, مذمت کی تکلیف, لوگ جو ہے نا مجھے ورنہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں, اور پھر لوگوں کے پاس جو ہے اس کی تمہ کہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے یہاں سے. آپ کو نہیں پتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بہادری کے لڑتا ہے اور کوئی حمیت کے لیے لڑتا ہے, کوئی ریا کے لیے لڑتا ہے, ان میں سے اللہ کے راستے میں کون سی جنگ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ آدمی جو صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے. ایک بہادری کے لیے لڑے نا لوگ مجھے بہادر کہیں, ایک اپنی حمیت کے لیے پریجڈس ہے اپنے کسی قبیلے اپنے ملک یا اس کے لیے, اور ایک ریا کے لیے لڑتا ہے, ان میں سے کسی کا بھی نہیں قبول. اور آپ کو پتہ ہے وہ تین لوگ جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ ہیں, پہلے بھی میں نے بتایا ہوا, ایک وہ جو شہید اپنے آپ کو جس نے کہا اللہ کے راستے میں, جو اپنے دنیا میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا لیکن وہ بھی شہرت کے لیے تھا, ایک عالم جس نے علم دیا لیکن وہ بھی شہرت کے لیے اپنی ریاکاری کر لی, ایک سخی جس نے اللہ کے راستے میں سپینڈ کیا, بظاہر تو اللہ کے راستے میں سپینڈ ہو رہا تھا, بظاہر تو اللہ کے راستے میں جان دی تھی, بظاہر تو اللہ کے راستے میں وہ دین کا کام کر رہا تھا پھیلا رہا تھا, لیکن سب میں چونکہ ریاکاری آ گئی سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالو. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول, ایک آدمی چھپ کے نیک عمل کرتا ہے لیکن اگر اس پہ کوئی مطلع ہو جائے, کسی کو پتا چل جائے, اس نے تو چھپ کے کیا, اب کوئی دیکھیں کسی کو پتا چل گیا, اس کی انٹینشن نہیں تھی, خود بخود پتا چل گیا, پتنی کیسے پتا چل گیا اس کو, جیسے بھی پتا چل گیا, تو پھر وہ اس کے اوپر چلو خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ, تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دو اجر, ایک چھپانے کے اور دوسرا ظاہر عمل کرنے کے, یعنی کہ یعنی وہ انسان اس کو اپنی تعریف نہیں کرانی تھی, اس کو یہ نہیں کرنا تھا, مگر خود بخود کہیں سے ہو گیا پتا چل گیا, تو اس کے لیے یہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کا پتا چلے, لوگوں میں پھر لوگ میری عزت کریں, یہ پھر ریاکاری ہو جاتی ہے. اب میں نے کر لیا, اب مجھے اتنی اس کی خوشی ہو گئی ہے کہ میں جو ہوں نا اب دوسروں کو بھی اس کا بتاؤں, اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کیسے تھے, سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا, جب کچھ لکھتے ہیں اپنی اس میں ان کی جو لائف ہسٹری ہے اس کے بارے میں جب لکھا گیا ہے, تو اس میں لکھا ہے ان کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ جب وہ کوئی خطبہ دیتے تھے یا کچھ لکھتے تھے, لکھتے بھی ہوتے تھے, اور اس کے متعلق دل میں اگر ان کے غرور پیدا ہو جاتا تھا نا, یا پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ میرے اندر غرور آ جائے گا, تو بولتے بولتے ہی چپ ہو جاتے تھے, یا اگر لکھ رہے ہیں تو اپنی جو لکھا ہے اس کو پھاڑ دیتے تھے کہ خدایا, فرماتے تھے میں اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں, تو یعنی میرے اندر کہیں غرور تکبر نہ آ جائے. اور ہم بس یہ کہتے ہیں بس جی اللہ کے فضل سے ہم نے یہ کر لیا, اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کرو, اللہ کے فضل سے کر لیا تو پھر کیوں لوگوں کو بتا رہے ہو؟ وہ جو نیکی کر لی ہے, اگر اللہ کا فضل واقعی اگر آپ سمجھتے ہو اللہ کے فضل سے آپ نے کر لی ہے, تو پھر بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, پھر آپ کا کیا کارنامہ ہے؟ لیکن ہم اللہ کا فضل بھی کہتے رہتے, ساتھ بتاتے بھی رہتے, وہ سب ضائع ہو چکا ہے, سب ضائع ہو چکا ہے, اس کے اوپر ہمیں رونے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پڑھانا بند کر دوں, کئی دفعہ میرے دل میں خیال آتا ہے یہی نہ ہو کہ اس سے کہیں دل میں ریا آ جائے, کوئی بات غرور کی آ جائے, کوئی بات تکبر کی نہ آ جائے. اس لیے میں آپ لوگوں کو منع کرتی ہوں کہ تعریفیں مت کریں, مت تعریف کریں, یہ دوسرے کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. تو یہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کے عمل ضائع بھی ہو گئے. وہ بیچارہ سمجھتا جا رہا ہے میں پتہ نہیں کتنی اوپر جا رہا ہوں, لوگوں کی تعریفوں سے سمجھتا جا رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنا ہوا اس کے اندر بھرتی جاتی ہے, روز سوچتا ہے میں کتنا اونچا جا رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ کی نظروں میں بھی میں اتنا ہی اونچا ہو گیا. وہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کوئی تعریف کرتا تھا نا تو فرماتے تھے مجھے جو اپنا حال پتا ہے نا اگر تمہیں پتا چل جائے گا تو تم میری طرف دیکھو گے بھی نہیں. ایسے وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت آپ دیکھیں گے عمر وہ کیسے ہیں, کس طرح وہ اپنے لیے یعنی باتیں کرتے ہیں. جب یہ جتنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں تبلیغ دین کے لیے کوششیں کی, آج تک آپ ان کی کوششوں کو سنتے ہیں, مگر خود ان کساری کا یہ عالم تھا کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ مدینہ میں جا کے وفات پاتے تو حضرت ابو بکر صدیق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر ان کے پاس دفن ہوتے اور اس میں ایک اور قبر کی جگہ ابھی ہے تو آپ وہاں پہ آپ کو دفن کر دیا جاتا. تو یہ سن کے بولے خدا کی قسم آگ کے سوا اگر اللہ مجھے ہر قسم کا عذاب دے تو میں اس کو بخوشی برداشت کروں گا, لیکن یہ گوارا نہیں کرتا کہ خدا کو یہ معلوم ہو کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن کیے جانے کے قابل سمجھتا ہوں, میں اس قابل ہوں. یہ تھی یعنی ان کی انکساری. عبداللہ بن مبارک ہے, دیکھیں ان کا نام بڑے بڑے ناموں میں آتا ہے لیکن وہ چاہتے میں گمنام رہوں, کوئی مجھے پہچانے نہیں. تو ایک دفعہ کسی سبیل پہ پانی لینے کے لیے پہنچے, وہاں پہ بہت رش لگا ہوا تھا اور لوگوں کا ایک ریلا آیا تو اتنا زور سے دھکا ان کو پڑا کے دور جا کے گرے. تو جب اٹھے تو اپنے ساتھی سے کہنے لگے زندگی ہو تو ایسی ہو کہ نہ لوگ پہچانے نہ کوئی بڑی چیز سمجھے. اللہ اکبر. اور ہم تو بڑی چیزیں بننے کے لیے کوششیں کرتے ہیں, وہ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ ہم گمنام رہیں. تو ان کا نا ایک بڑا مکان تھا تو لوگوں کے دلوں میں اتنی ان کی عقیدت پیدا ہو گئی کہ ہر وقت وہاں پہ ان کے اسٹوڈینٹس آتے رہتے تھے, عقیدت مند آتے رہتے تھے, رش لگا رہتا تھا. تو کچھ عرصہ تو انہوں نے برداشت کیا, جب دیکھا کہ روز بروز لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو اس مکان کو چھوڑ کے کوفے چلے گئے, وہاں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہنے لگے. اگر کوئی انسان دین کی تھوڑی سی خدمت کر کے یہ سوچتا ہے نا کہ اب اس کا بہت احترام کیا جائے یا اس کی بڑی تعریفیں کی جائے یا اس کو بڑا کوئی منصب عطا کیا جائے یا اس کو استاذہ کہا جائے یا اس کے آگے چوں چرا نہ کی جائے یا اس کے اوپر کوئی کرٹیسائز نہ کیا جائے یا اس کی خدمات کا بدلہ انسان دے اس کو, تو انسان کسی صورت میں بھی اجر نہیں دے سکتے. اجر تو اللہ ہی دے سکتا ہے, اگر اللہ کے ہاں بھی ضائع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. حسن بصری فرماتے ہیں جو جنت ہے نا وہ تمہارے چند روزہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے, تمہاری اخلاص کا اجر ہے. اخلاص, اللہ تمہارا اخلاص دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اخلاص یعنی خلوص, دل سے کی ہوئی تھوڑی سی چیز بھی نا, تھوڑا سا نیک عمل بھی بہت کافی ہے. خلوص کے ساتھ دی ہوئی ایک کھجور بھی احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی, اور کہاں جو ریاکاری والے اعمال ہوں گے وہ ایسے دھول کی طرح اڑا دیے جائیں گے. ایک ڈھیر لگاؤ پہاڑ اور ڈسٹ کا تو وہ پہاڑ کیسے ہوگا, ایک پھونک سے اڑ جائے گا. تو اگر ریاکاری والے اعمال ہوئے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. کسی بزرگ نے کہا بغیر دکھاوے کی ایک سانس کی برکت بھی آخرت تک باقی رہے گی جس میں دکھاوا نہ ہو. وہ جس نے دیکھنا ہے اس نے تو دیکھ ہی لیا نا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کی کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں کے اندر یا زمین کے اندر ہو, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا. اللہ بڑا باریک بین ہے, بڑا باخبر ہے. یہ ریاکاریاں آپ سوچتے ہیں کہ ہم چھپا لیں گے, جب اس دن جس دن جہنم لائی جائے گی سامنے, یہ جو نیتوں کے کھوٹ ہیں, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھپا پائیں گے اللہ سے؟ اس دن جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ انسان اپنے اعمال نامے سے خود ہی ڈر رہا ہوگا. وہ کیوں ڈر رہا ہوگا؟ اس لیے اس کو پتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر میری ریاکاریاں ہیں, میں نے کیوں کیا تھا, وہ سب پتا چل جائے گا. تو یہ اعمال اگر اخلاص سے خالی ہوئے تو کتنا مرضی انسان سوچتا رہے کہ بھائی میں بڑا اچھا کر رہا ہوں, ہاں جی لوگ مجھے خوش اخلاق کہتے ہیں, لوگ مجھے ہدیے دیتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, دوسروں کے کام آنے کے لیے میں دوڑتی ہوں, میں دوسروں کے مسئلوں کو اپنا مسئلہ سمجھتی ہوں, میں غم کے موقع پر لوگوں کے گھر پہنچ جاتی ہوں, خوشی کے موقع پہ مبارکبادیں دینے چلی جاتی ہوں, میں شکایت کے باوجود شکایت پی جاتی ہوں, لوگ خوش ہیں میرے سے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتی ہوں. مگر اگر یہ خوش اخلاقی اس لیے کہ لوگ مجھے خوش اخلاق کہیں, یہ اس لیے کہ میں لوگ مجھے کہیں کہ دیکھو یہ کتنی نائس ہے, یہ لوگوں کے مسئلوں میں کتنے آگے بڑھ بڑھ کے ان کی خدمت کرتی ہے, یہ دیکھو کتنی صبر والی ہے, یہ دیکھو کیسی ہے, تو پھر وہ سب ختم ہے, سب ہمارے اس تھیلے سے اس بیگ سے نکل چکا ہے. پھر یہ بھی دیکھ لیں, ہم اپنے آپ کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ خوش اخلاقیاں ہماری پھر کس کے ساتھ ہوتی ہیں. خود چیکنگ کا بھی ایک طریقہ ہے, کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ کیا صرف ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے, جن سے ہمیں یہ ہوپ ہوتا ہے کہ کسی وقت وہ بھی ہمارے کام آئیں گے, یا جن سے ہم ڈرتے ہیں, یا جن کا روب ہمارے اوپر ہے, یا جن سے کٹ کے ہم سمجھتے ہیں اگر ان سے کٹ جاؤں گی تو سارے لوگوں سے کٹ جاؤں گی, یا جن سے جڑنے میں آپ کو فخر لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤں گی تو سارے لوگوں سے جڑ جاؤں گی, اگر اس لیے وہ خوش اخلاقی ہے تو پھر تو یہ مفاد پرستی ہے, خوش اخلاقی تو نہیں ہے. تو خوش اخلاقی کا تو ہمارا تب پتہ چلے گا جب ہمارا معاملہ کسی ایسے بندے سے ہو جس کے ساتھ خوش اخلاقی برتنے کے لیے کوئی موٹیو نہ ہو, کچھ بھی نہیں ملنا, اس وقت بھی کیا ہمارا اخلاق اچھا رہتا ہے؟ کیا اس وقت بھی ہم سلام میں پہل کرتے ہیں؟ کیا اس وقت بھی ہم اس کو اپنی دعوتوں پہ بلاتے ہیں؟ کیا اس کے بھی ہم مشکلوں میں کام آنے کے لیے دوڑتے ہیں؟ کیا وہ معمولی سی شکایت کر جائے تو کیا ہم اس کے اوپر بھی اپنے آپ کو صبر کے ساتھ تھامتے ہیں؟ جو دنیاوی فائدوں کے لیے اخلاق والا بن کے رہے وہ با اخلاق نہیں ہے. با اخلاق وہ ہے کہ جب کوئی فائدہ نظر نہ آئے تب بھی کوئی اخلاق کے ساتھ رہے, تب بھی کوئی نیکی کرے. یہ خدمت نہیں ہے انسانیت کی کہ جہاں پہ ہمیں لگے کہ یہ بھی میرے کام آ سکتا ہے یا میری واہ واہ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ میں خدمت خلق کر رہی ہوں. ایسی نیکیاں کوئی جہنم سے نہیں بچائیں گی, یہ تو یہیں ضائع ہو جائیں گی, چاہے یہ کتنی بڑی مقدار میں ہو. اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے نا صرف اس عمل کا ہے, خالصاً تن صرف اس کی رضا کے لیے ہو اور آخرت کی نجات کے لیے ہو. اور جو دنیا میں اپنے ٹرمز اچھے رکھنے کے لیے اپنے ان چیزوں کے لیے کیا جائے اس کا خدا کے ہاں تو کوئی بدلہ نہیں, وہاں پہ پھر کہہ دیا جائے گا تم نے جو کچھ کیا وہ اپنی دنیا کے لیے کیا, اس کا بدلہ تم دنیا میں پا چکے, اب آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے. تو ان کی سب سے جو بات اصل میں نا, جو آپ دیکھیں مثلا بڑی محنت سے کوئی کھانا بناتی ہے اور جب آپ نے سارا پکا لیا, بڑا اچھا پکایا, اور اس کے بعد جب آپ نے پکا کے برتن میں ڈالا اور آپ لے کے ٹیبل پہ رکھنے کے لیے جا رہی تھی, راستے میں آپ کے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا اور سارا جو آپ نے پکایا تھا ضائع ہو گیا, کتنا دکھ ہوگا, ہائے میری ساری محنت ضائع ہو گئی, ہائے کتنا روئیں گی آپ. یا آپ نے نیا جوڑا خریدا اور آپ وہ عید کے دن پہننے لگی ہیں اور استری کرنے لگی ہیں اور وہ سارا جل جائے تو کیا ہو, خدا نہ خواستہ, یہ تو کپڑا ہے معمولی سا اور یہ تو کھانا ہے معمولی سا, سوچیں کہ پوری زندگی کی ایفرٹ کسی کی پانی میں بہ جائے، وہ ابھی اس کا سمر لینے کے لیے جا رہا ہے، اس کا فروٹ لینے کے لیے جا رہا ہے، وہ ابھی تو جا رہا ہے کہ مجھے اب اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اس وقت ہی وہ دیکھتا ہے کہ سب چکنا چور ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ راہبوں کے پاس سے گزرے تھے، وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ریاضتیں کر رہے ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہر دوسرے دن روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا جب ان کو، انہوں نے ساری اپنی زندگی لگا دی، اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کی ریاضت دیکھ کے رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھ یہ آیت پڑھی کہ یہ دیکھو یہ آیت ہے نا، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ ان کی ساری کوشش، کیونکہ شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے۔ جب اگر اسلام میں آ کے کوئی ریاکاری کر رہا ہے یا بدعات کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، اور وہ اس کی ساری محنت یہیں غارت ہو گئی۔ ریاکاری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اور اسی طرح جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ شرک کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ گم ہو گئی اس کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں۔ اب آپ دیکھیں کئی راہب ہیں، کئی ان کے وہ جو پنڈت یا وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ان کے جو ہوتے ہیں، یہ بدھزم والے بھی بالکل رہبانیت ہی اختیار کر لیتے ہیں، نہ شادیاں کرتے ہیں نہ کچھ ہے، بس الگ تھلگ دنیا سے ہو کے رہ رہے ہیں، نہ کوئی کام کاروبار نہ کوئی، اور اتنی ان کی سخت سخت ریاضتیں ہوتی ہیں نا عبادت کی، جو ان کے ہوتے ہیں روزے یا بڑے راتوں کو جاگنا۔ یا مجھے ایک دفعہ ایک ہندو نے بتایا، اس نے کہا کہ ہماری، یعنی انہوں نے کہا ہماری ایک خاندان کی بچی کی شادی ایک ایسے خاندان میں ہوئی ہے جو صبح 3 بجے اٹھتے ہیں، اور 3 بجے اٹھ کے انہوں نے نہانا ہے، اور چاہے سردی ہے گرمی ہے، جیسے مرضی، خوشی ہے غمی ہے، جو مرضی، 3 بجے اٹھ کے نہا کے انہوں نے پھر عبادت شروع کر دینی ہے صبح تک۔ تو کہہ رہی ہماری بچی تو بڑی تنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں وہ تو اس کی عادی نہیں تھی، تو وہ تو بہت، یعنی ان کے نزدیک وہ کٹر تھے، بڑے دینی تھے ان کے نزدیک، یعنی ان کی یہ ساری محنتیں برباد ہو گیا، کیتا صحیح نہیں، کام اتنے دیکھنے میں بڑے بڑے ہیں، اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں ہم بڑے فائدے کے کام کر رہے ہیں اور خوشی خوشی کرتے ہیں، سوچتے ہیں ان کا بڑا ریوارڈ ملے گا، ان کی قیمت اللہ کے ہاں 0 ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا آخرت کی سوچ سے خالی رہ کے دنیا کے لیے کیا ہوا ہے، یا خالصتاً دنیا کے لیے کیا ہوا ہے، یا چاہے دین کے لیے کیا ہوا ہے لیکن موٹیو پیچھے دنیا ہی تھا، سب میں یہی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یعنی چاہے دنیا کے لیے کیا وہ تو ہے ہی دنیا کے لیے، اور چاہے دین کے لیے کیا ہو لیکن پیچھے موٹیو دنیا، تب بھی یہی حال ہے، اور چاہے شرک کے ساتھ کتنا ہی زیادہ بڑا عمل کیا ہو جس کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہوں، اور دوسرے لوگ بھی دیکھ کے کہتے ہوں کہ ہائے کتنا اچھا اس کا عمل ہے، جب شرک کے ساتھ آ گیا، چاہے دنیا چھوڑ کے کوئی جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائے کہ میں خدا کے لیے یہ کر رہا ہوں، شرک ساتھ آ گیا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم، میرے اور آپ کے سمجھنے سے کوئی چیز یہ نہیں ہو جاتی کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ آپ مجھے سمجھتے رہیں، میں آپ کو نیک سمجھتی رہوں، آپ میری واہ واہ کرتے رہیں، میں آپ کی جی واہ واہ کرتی رہوں، آپ سے زیادہ تو نیک ہی کوئی نہیں، اس سے جناب کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہم اللہ کے ہاں پاس نہیں ہو جائیں گے۔ پاس وہ ہوگا چاہے دنیا کی نظر میں ورتھ لیس ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہو، کہ اس کا عمل ایسا ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہم وہ اپنے عمل چاہتے ہیں دنیا کو پسند آ جائے، وہ خوش ہو جائے، ان کو پتا چل جائے میں ایسا کرتی ہوں، میں نے یہ کر لیا، میری یہ کامیابی ہو گئی۔ اس سے کیا ملے گا تمہیں، وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نقصان کا غم ہو جاتا ہے، وہ جس کی زندگی برباد ہو جائے اور اس کی ساری محنت برباد ہو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے، نیکیاں کرنے میں نہیں محنت لگتی، کیا روزہ رکھنے میں، تہجد کے لیے اٹھنے میں، نمازیں اچھی پڑھنے میں، کسی کے کام آنے میں، اللہ کے راستے میں دینے میں، یہ کیا اس میں محنت نہیں لگتی؟ بہت محنت لگتی ہے، بہت ایفرٹ لگتی ہے، بڑی سستیاں آتی ہیں اور انسان ان کو پیچھے کرتا ہے، لیکن اگر وہ برباد ہو گئے تو سوچیے کہ کیا حسرت ہوگی پھر اس دن. خاص طور پہ جب کوئی انسان خوش ہو کہ میں بڑا کچھ اچھا لے کر آیا ہوں، تو پھر کیا حال ہوگا؟ پتا چلے وہاں پہ یوز لیس ہے، بیکار ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ان کو حسرت زیادہ ہوگی نا، اور اسی لیے وہ زیادہ خسارے والے ہیں. ایک تو دیکھیں بندہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں اس نے کیا، اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی دین میں، اس نے کوئی وہ اس لیے وہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں. نہ وہ سمجھتا ہے کہ جی میں بڑا کامیاب ہوں، وہ تو برا ہی کر کے آیا، اس کو پتہ ہی ہے کہ میں نے برا کیا ہے. ایک وہ ہے جو بڑے زوم میں آ رہا ہے، جی میں بڑی چیزیں، آپ کو مثلاً آپ کہیں بڑی تیاری کر کے جاتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ میں جاتے ہی پاس ہو جاؤں گی، اور میں مطلب اتنے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں گی، اور مجھے سب کچھ آتا ہے، اور وہاں پہ وہ اٹھا کے منہ کے اوپر مارے اور کہیں کہ آپ فیل ہیں. کیا حال ہو انسان کا. یہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے. اور یہ وہ آیت ہے جس کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو بار بار چیک کرتے رہے، بار بار چیک کرتے رہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات سے، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے، یعنی اللہ کی نشانیاں آگے آئیں انہوں نے ان کو نہیں سنا. اور نشانیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، ان کو دیکھ کے خالق کی یاد آنی چاہیے. انہوں نے کوئی ان کو نہیں سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہے، یہ خود تو نہیں بن گئی، ان کا کوئی خالق ہے، ان سے وہ رب کو پہچانتے نہیں، انہوں نے نہیں پہچانا، انکار کا. پھر ایک آیات وہ ہیں جو جیسے قرآن کریم کی آیتیں، یہ بھی اللہ کا تعارف ہے، یہ بھی اللہ کی بارے میں بتاتی ہیں، ان سے بھی نہیں رب کو پہچانا. چلو اگر تمہیں کائنات میں دیکھ کے نہیں آتا تھا، تم قرآن پڑھ کے اللہ کو پہچان سکتے تھے، اور پھر کیا وہ اللہ کی ملاقات کو بھی انہوں نے نہیں جانا کچھ بھی، اس کا بھی انکار کر دیا کہ کچھ نہیں، جی اٹھنا، یہ ساری ایسی باتیں مولویوں کی ہیں، یہ تو ایسے ہیں. اب اس انکار کے بعد فَفْحَبِطَتْ عَامَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو گئیں. اور اعمال سے مطلب کیا ہے؟ نیکیاں. اعمال کا جو کامن میننگ ہے نا، وہ نیکی کا ہے، انلیس کہ اعمال بد کی بات کی جائے اسپیسیفک، تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں. کہ تمہارا ایمان ہی نہیں تھا اللہ کی ملاقات کے اوپر، تم نے رب کو پہچانا ہی نہیں. اب جتنے مرضی بڑے بڑے کام کر لو، چاہے ہسپتال بنا لو، چاہے یتیم خانے بنا لو، چاہے خدمت خلق کے کام کر لو، کتنا مرضی چیریٹی ورک کر لو، کنسرٹس کر کر کے چیریٹی اکٹھی کر رہے ہیں، یہ کر کے کر رہے ہیں، کچھ نہیں. اگر تمہیں اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے، اگر تمہیں کفر کرتے اس کی آیات سے، ہاں بتا دو اعمالوں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی کے اعمال کو ضائع کر دے. ایک کلمہ بھی منہ سے بولا ہوا ایسا ہو سکتا ہے جس سے اعمال ضائع ہو جائیں. حجرات میں نہیں آتا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور ایسی بات نہ کرو. اللہ کے رسول کے بارے میں ابھی میرے سامنے نہیں وہ آیت، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، ایسے نہ ان کو پکارو. آپ جانتے ہیں کئی اعمال ایسے ہیں، کئی باتیں ایسی ہیں، کئی کام ایسے ہیں جن سے انسان کی نیکیاں ہی ضائع ہو جاتی ہیں، اور شرک تو ان میں نمبر ون ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کئی اعمال ایسے ہیں جن سے نیکیاں زیرو، ملٹیپلائی وتھ زیرو ہو جاتی ہیں. اور ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں ہوگا. وزن کیا نہیں قائم ہوگا؟ یعنی نہ ہو سکتا ان کے لیے ترازو ہی نہ قائم کی جائے، ترازو رکھی ہی نہ جائے، یا دوسرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی ویٹ ہی نہ ہو، کوئی وزن نہ ہو ان کا، کیونکہ ان کے اندر انکار تھا اللہ کے رب کی آیات اللہ کی آیات سے اور انکار تھا قیامت کے دن کی ملاقات سے. تو یہ بے وزن ہو گئے, ویٹ لیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے, قیامت کے دن ایک آدمی قد آور ہوگا اور بہت موٹا آئے گا, کافی یعنی اس کا قد بھی اونچا ہوگا اور ویسے بھی بہت موٹا ہوگا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا نا. لیکن یہ حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا, کیونکہ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے انسانوں کو بھی تولا جائے گا. تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں بلون کتنا بڑا لے آئے آپ, کتنا بھی بڑا, وہ کتنا ہلکا ہوتا ہے نا. اور لوہے کا ٹکڑا چاہے چھوٹا سا ہو اس کا کتنا وزن ہوتا ہے. تو کسی کے اعمال کا سائز دیکھ کے نہیں ہوگا کہ یہ بہت زیادہ اعمال ہیں تو یہ تو بہت وزنی ہوں گے, ضروری نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن ہی ہوگا, اتنا موٹا اتنا بھاری بھرکم اتنا قداور ہے لیکن اس کا ویٹ کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے, یعنی بہت بڑے بڑے ماؤنٹینس کے برابر ان کا سائز ہوگا, مگر میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں ڈھیر لگا لیں خشک پتوں کا, اب یہ پتے گر رہے ہیں, ڈھیر بھی لگاؤ تو کیسے ہوتے, اتنے بے وزن ہوتے نا, ذرا سی ہوا چلتی ہے اڑ اڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں, ہم بھی اپنے اعمال کی تعداد دیکھ دیکھ کے بڑے خوش نہ ہوتے جائیں گے, بڑے بڑا کر لیا میں نے, بڑا کر لیا. آپ کو کیا پتا ہے کہ ان کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری آ گئی ہو تو خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, ڈسٹ ہوں گے ان کے. تو دیکھیں ساری زندگی کے اعمال ان کے کیا ہوئے, جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا, اور جب کوئی وزن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے نا ان میں.